وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں. کس چیز کا سوال کریں؟ کہ ہم کتنی دیر سوئے، کیوں یہ کتنا ایسا امپورٹنٹ سوال ہے، یہی تو سب سے امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ ساری کہانی اس بات پہ ہے کہ وہ اتنے 100 سال سوتے رہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو کوئی چیز اس میں اور کیا بات ہے. بات ہی یہ ہے، ٹاپک ہی یہ ہے کہ وہ کیسے اتنا عرصہ سوئے رہے اور پھر اٹھے. اب جب وہ سوئے رہے ہیں، سلا دیے گئے ہیں، سوئے تو نہیں خود رہے لیکن سمجھ لے سلا دیے گئے، تو ان کو اب یہ نہیں پتا کہ کتنی دیر سوئے. دیکھیں یہ بھی انسان کی نا کتنی وہ ہوتی ہے، جب ہم کبھی سو کے اٹھتے ہیں فوراً گھڑی دیکھتے ہیں کتنے گھنٹے میں سوئی، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا 2 گھنٹے سوئی، 4 سوئی، کیا ٹائم ہوا ہے. اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شام ہو گئی ہے، حالانکہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا. قال قائل منہم کم لبستم، کہا کہنے والے نے ان میں سے ایک نے، کتنا ٹھہرے ہم، یعنی کتنی دیر ہم سوئے. بعض مفسرین کہتے ہیں صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے ہیں تو شام ہو رہی تھی، تو اب وہ جاتا نا جیسے ہم کہتے ہیں کیا ٹائم ہو گیا، تو وہ گھڑیاں تو تھیں نہیں وہاں پہ، تو پوچھتے ہیں بھائی کیا کتنی دیر ہم سوئے ہیں، اب کیا ٹائم ہوا ہوگا. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو تھوڑا سا ان کو ایسے لگا کہ کافی دیر ہی سو گئے ہم، تو کہنے لگے قالوا، انہوں نے کہا. اچھا اب اس میں بھی نوٹ کریے گا، قالوا کو قالا اور پھر سے قالوا آیا، تو دو قالوا آئے اور ایک قالا آیا، یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ ابھی سے نوٹ کریں. یہ قالوا آیا پہلے، ایک انہوں نے کہا، انہوں نے کچھ ان میں سے لڑکوں نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اچھا یہ ایک بات آپ نے سوچی، اسی قسم کی بات جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے نا تو یہی پوچھیں گے کتنا ٹھہرے، اور وہ دوسرے کہیں گے بس ایک دن ہی آئے، دن کا کچھ حصہ، یعنی ہم اتنا دنیا میں ٹھہرے ہیں بس، یہی بات. اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں ان کے لیے بھی. اللہ اکبر. تو وہ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک دن سوئے یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے پڑے رہے ہیں، لگتا ہے پورا دن ہی ہم سو گئے. پھر قالوا، انہوں نے نہیں، ظاہر ہے وہ کوئی اور ہیں جنہوں نے کہا، کیونکہ ان کی تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، یعنی اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں جیسے جو بات چیت ہو رہی ہے ہلکی پھلکی سی، اٹھتے ہی جیسے انسان پوچھتا ہے اچھا بھی کیا ٹائم ہو گیا، اب لگتا ہے بہت ٹائم ہو گیا، پورا دن ہی ہم سوئے رہے ہیں. تو وہ دوسرے کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے زیادہ جتنا بھی ہم سوئے رہے ہیں، لیکن اب کیا کروں، اب اٹھے جو ہی دیکھیں سبحان اللہ اتنے 100 سال سوئے رہے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگی. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسان کو بھوک کی وجہ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا کہ بھوک اتنی لگ گئی، کہتے ہیں اتنی مجھے بھوک لگی میری آنکھ کھل گئی بھوک سے. اب ان کو اس وقت نہیں بھوک محسوس ہوئی، لیکن اب جو ہی اٹھے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، تو بھیجو کسی ایک کو جا کے نا شہر سے، جا کے یہ شہر جائے یہ اس چاندی کے سکے کے ساتھ، فل ینظر ایھا ازکا طعاما، پھر چاہیے کہ دیکھے کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے، فل یاتیکم برزق من، پھر لے آئے چاہیے کہ لے کر آئے کھانا اس سے، کس سے، اس ورق سے. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بات کو چلو چھوڑو، کتنی دیر بھی سو رہے ہیں اللہ کو بہتر پتا ہے ہم کب تک سو رہے ہیں، ایسا کرو کسی کو بھیجو جائے جا کے ذرا شہر سے کھانا لے کے آئے، لیکن دیکھنا. اچھا اب کیا واچ کرنا چاہیے کہ دیکھے، مطلب ہے کہ واچ آؤٹ، دیکھنا ذرا کیا، اب یہ نہیں کہنا کیا چاہیے تھا، دیکھنا ذرا یہ نہ ہو کہ کوئی پکڑے جاؤ وہاں پہ، یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے تمہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی خطرہ ہو. پہلی چیز جس کی ان کو فکر ہے سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ایوہا ازکا تعامن، دیکھنا کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے، یعنی پاکیزہ کھانا لے کر آنا. پاکیزہ کھانے سے مراد یہاں پہ کیا ہے، یعنی حلال ہو اور پاک ہو، اور اسے اچھا کھانا بھی ہے مراد. اتنی ان کو کیوں اس چیز کی فکر ہے، دیکھیں ایک تو یہ بات کہ کھانے کا اثر انسان کی عبادت پہ بھی ہوتا ہے، انسان کی طبیعت پہ بھی ہوتا ہے، انسان کے عمل اس کی دعاؤں پہ بھی ہوتا ہے. یو آر واٹ یو ایٹ، رائٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے متعلق بھی قرآن کریم میں آیتیں اتار دیں کہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے. حالانکہ ہم سوچیں کہ بھائی مذہب کا کھانے سے کیا تعلق، کھانا تو دنیاوی کام ہے. نہیں، دنیاوی کام نہیں ہے، کھانا بھی ان حدود کے اندر رہ کے جو اللہ نے بتائی ہیں ان میں کھایا جائے گا تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتا ہے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، جس چیز کو کھانے کا حکم دیا، جو حلال ہے، جو طیب ہے، ہم وہی کھائیں. یہ تقویٰ کی نشانی ہے کہ انسان اپنے فوڈ کو واچ کرے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. اور یہاں پہ ان کا تقویٰ پتہ چلتا ہے، ان کا ایمان پتہ چل رہا ہے کہ کتنی فکر ہے ہم کو اس بات کی کہ ہمارا کھانا جو ہے نا وہ حلال لے کر آنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیوں اس چیز کی فکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس شہر کے اندر سارے تو بت پرست ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو حلال اور حرام اور ان چیزوں کا کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ تو جو ہر چیز ہی کھا لیں گے. لیکن ان کو فکر ہے کیونکہ یہ ایمان والے ہیں. ایمان والے کو اپنے کھانے کو دیکھنا ہے، کیا کھا سکتا ہوں اور کیا نہیں کھا سکتا. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حدیث سے بھی کہ دعاؤں کی قبولیت بھی نہیں ہوتی اگر انسان حرام کھا رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ انسان سوچتا ہے میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، تو اس کو چاہیے پھر اپنے کھانے کو واچ کرے کیا کھاتا ہے. تو یہ آپ کے ایمان کے لیے بھی کھانے پینے کا اثر ہے، اس طرح ہی عبادت میں بھی. نماز قبول نہیں ہوتی اور کھانا پینا حرام ہے. تو اب وہ اس کی فکر کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا، دھیان سے لے کر آنا کھانا، جو زیادہ پاکیزہ ہو. کیونکہ اس شہر کے اندر ایسے بھی تھے نا، میں نے بتایا کہ جو کچھ تھے جو ان کے والے دین کے اوپر ہی تھے، تو مطلب صحیح والی دکان سے لے کر آنا اور اس سے لے کر آؤ. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی چاندی کے سکے ہوں گے، مگر ساتھ نہیں انہوں نے کوئی پوٹلی میں کھانا رکھا ہوا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت پہلے راشن پانی کا انتظام کر کے پھر ہی نکلے، جیسے ہم سب سے پہلے کھانے کی فکر کرتے ہیں. تو وہ نہیں، بس وہ اس وقت ایمان ہی بچا کے نکلے تھے. اچھا، ولیتلطف، اور اس وقت ایک اور نصیحت کی، ولیتلطف یعنی حسن تدبیر کرنا، تدبیر کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. لطف و کرم ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں لطف و کرم کرنا. لطیف اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو یہ بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ جو جائے دیکھنا، پھر وہ چاہیے کہ اس نے تدبیر. اچھا، اس کے لطف کے دو معنی ہیں. ایک ہے باریکی سے کام لینا، سوچ سمجھ کے چلنا. سمجھائی، سوچ سمجھ کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سوچ سمجھ کے چلنا. یہ نہ ہو کہ تم اتنے سسپیشس سے نظر آؤ کہ وہ ان کی نظر پڑ جائے. یعنی پہلے انہوں نے کھانے کی بات کی ہے، اس کے بعد اس چیز کی کہ دیکھو اب بالکل، یعنی دیکھ بھال کے کام خواہ، اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سسپیشس نظر آؤ. اور دوسرا اس کا معنی ہے خوش خلقی، خوش اخلاقی سے کام لینا، مہربانی سے، نرمی سے کام لینا. دیکھیں تو کیا دو چیزیں ہم پتہ چلی، ایک تو نمبر ون سوچ سمجھ کے کام لینا، نہیں سمجھ بوجھ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اور دوسرے نرمی کے ساتھ. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اگر وہ اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. اور اب یہ دیکھیں، یہ کافی بولڈ اس میں ہر ایک قرآن میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے نا، کیونکہ یہ مڈل ہے اس کا، اور یہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ کیسے اپنے زندگی میں چلنا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم بس یہ کہیں نا اللہ کے اوپر مجھے توکل ہے، بس ٹھیک ہے مر جائیں گے تو بس ٹھیک ہے، شہید ہو جائیں گے بس. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی جانیں گنواتے پھریں خام خام. اپنی جان کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. بس جانیں گنواتے رہنا اور جان گنوانے کا شوق ہونا کہ بس ضائع ہو جائے تو اس ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عقل کے ساتھ کام کیا جائے، پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، تدبیر کی جائے، بے وقوفی کے ساتھ کرنا کام کو، یہ کوئی ایمان نہیں ہے. احتیاطی تدبیر کرو، یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ ہم بے وقوفیاں مارتے رہے اور میں ڈیئر کرتی ہوں کہ کوئی کچھ کرے میرے ساتھ، تو اللہ میں ڈیئر کرتی ہوں تو میں ایسے کر... نہیں، یہ نہیں کوئی عقل کی بات ہے. تدبیر کرنا، یہ مومن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس نے تدبیر کرے. ہم جب بہت ہی جذباتی ہو جاتے ہیں نا، بس ہمارا ساری چیزیں اصل میں جذبات ہی بن گئی، عقل تو استعمال کرنی نہیں. جذبات اتنے زیادہ ہیں کہ ہر وقت جذبات ہی حاوی رہتے ہیں، عقل پہ بھی جذبات ہی حاوی ہیں. بس جذباتی نعرے لگا لیے، جذبات میں آ کے اتنی اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور اندر ہے کچھ بھی نہیں. تو جن میں کچھ ہوتا ہے نا، وہ پھر یہ جذباتی باتیں کر کے اور نعرے لگا کے نہیں وہ رہتے، وہ عقل مندی سے کام کرتے ہیں. اندھا دھند ہو کے بس اس طرح ہو کے ایسے نہیں کسی چیز میں پڑ جانا چاہیے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو، یعنی نہ یہ نہیں ہو کہ تم خبر کسی کو دے دو اپنے بارے میں، یعنی اتنی سمجھداری سے کرنا، ایسے معاملہ کرنا کہ کسی کو بھی ایسے اپنی طرف اٹریکٹ نہ کرنا کہ وہ تمہاری خبر پا لے. سنبھل کے رہنا تمہارا، یعنی راز نہ کھل جائے تمہارا کہیں. یہ ساری اس کو تدبیریں بتا رہے ہیں. اچھا آپ نے یہ دیکھا، حالانکہ وہ خود چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس وقت تو کوئی اور ہو تو یہ کہے کہ بھائی جو کھانے کو ملتا ہے لے آؤ بس اس وقت، کیونکہ ہمیں تو اس وقت بڑی بھوک لگی ہے، اور پھر پتہ نہیں صحیح ملتا ہے نہیں ملتا. اس وقت تو ہم چھپے ہوئے ہیں، ہمیں خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے کہ اب ہم یہ دیکھتے پھر ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو نہیں، ان کو سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو اور اچھا ہو. میں نے آپ کو بتایا نا، اچھا بھی اس میں ہے، اچھا کھانا. یعنی ایسے نہیں ہو کہ باسی ہو، گلا سڑا ہو، جہاں پہ کوئی پھینک دے وہ اٹھا کے لے آنا، نہیں. اور ہم اس کو بعض دفعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا کھانا کھانا نا یہ کوئی بری بات ہے، یہ دین کے منافی ہے، اچھا نہیں کھانا کھانا چاہیے، بس بالکل دال اور روٹی پہ گزارا کریں اور بس ہم کوئی اچھی چیز نہیں کھاتے، ہم نہ گوشت کھاتے ہیں نہ کچھ ہیں، کیونکہ ہم بڑے نیک ہیں. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ نے حلال جو ہے وہ اسی لیے بنایا تاکہ آپ کھائیں پئیں. ہاں مگر کیا بتا دیا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، ورنہ ادروائز اچھا کھانا کھانا منع نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ باسی ہی کھائیں گے اور سوکھی روٹیاں ہی کھائیں گے تو آپ نیک ہیں. بس صاف ستھرا ہو، حلال ہو، طیب ہو. اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ انسان چلے، اور نرمی نرمی مومن کا شیوا ہوتی ہے، مہربانی سے کام لے. یہ قرآن کا مڈ ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے، اور الحمدللہ آج آپ نے قرآن کا مڈ الحمدللہ آج آپ نے مکمل کیا. اچھا پھر کیا کہتے ہیں، انہم ان یظہروا، بے شک وہ اگر غالب آ جائیں، علیکم تم پر، یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم. دیکھو اگر وہ ان کو اپنی تمہاری خبر نہ پہنچ جائے، اگر وہ تم پہ تمہاری خبر پا لیں گے، اگر وہ غالب آ جائیں گے تم پہ، اگر انہوں نے پکڑ لیا نا ہمیں، تو دیکھنا پھر سنگسار کر دیں گے ہمیں، یا پھر ہمیں واپس اپنی ملت میں لے جائیں گے، اپنے طریقے پہ لے جائیں گے. اور طریقے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ دین، ہمیں اپنے دین پہ لے جائیں گے. کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا نیشنل جو ان کا مطلب طریقہ تھا نا، وہ تھا ہی وہی ان کا دین تھا. تو اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تم وہاں پہ تلوار نکال لینا اور لڑنا شروع کر دینا، یا تم اپنی بہادری دکھانا کہ بس میں صحیح پہ ہوں اور میں نہیں. تم اس وقت بھی احتیاط سے کام لینا، یاد رکھو اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر تو یہ ہمیں یہ نہ ہو کہ اپنے طریقے پہ لے جائیں. دیکھیں ان کو کتنا اس چیز کا کیئرفل تھے کہ ہم ان کے طریقے پہ نہیں جانا چاہتے کسی صورت بھی. اور اسی سے پتا چلتا ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ کیوں اپنے گھروں سے بھاگے تھے. یہ تو یہ اس کی ان کے جان کے دشمن ہو گئے تھے تب وہ نکلے اپنے گھروں سے. اور جان کے دشمن کیوں ہوئے تھے؟ ایسے ہی نہیں ہو گئے تھے کہ کوئی، ویسے تو مجرم بھی کئی بھاگ جاتے ہیں وہ، لیکن اور ویسے کچھ کسی اور کے پیچھے بھی لوگ دشمنی میں آ سکتے ہیں، پر یہاں پہ خاص طور پہ وجہ کیا ہے کہ وہ ان کو اپنے طریقے پہ لانا چاہتے تھے، اپنے دین پہ لانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں، پہلے تو دار الندوہ میں ہی، یعنی پہلے وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے، چھپ چھپ کے کرتے تھے، یہ بھی اس نے تدبیر تھی نا، ہجرت فوراً ہی تو نہیں کر لی تھی، پہلے وہاں پہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب حالات اتنے حد تک ہو گئے کہ بس زندگی چلی جائے گی اور یا تو ہمارے طریقے پہ آؤ یا پھر تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، تب ہجرت کی تھی. تو اب آپ دیکھیں ان کو یہ انہوں نے بات بتا کے کہ ہمیں وہ شرک اور کفر پہ مجبور کر دیں گے، اور اگر ایسا انہوں نے کیا ولن تفلحوا اذن ابدا، پھر تو تم کبھی فلا نہیں پاؤ گے. کتنے کلیئر مائنڈڈ ہیں وہ، کتنا کلیئر ہے ان کا ذہن اس بارے میں کہ جو کوئی اس راستے پر چلا گیا پھر اس کی کوئی فلاح نہیں ہے، کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس میں تین باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، ایمان کا مزہ اس کو آ جاتا ہے، اور ان تین باتوں کے اندر سے ایک کیا ہے کہ کفر کے اندر جانا اس کو ایسے ہے ناپسند جیسے آگ میں ڈالا جانا، یعنی کفر اس کے لیے ایسے ہے، کفر میں لوٹ جانا اس کو اتنا برا لگتا ہے. اور دوسری کیا ہے؟ وہ کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسری کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے، تو اس کو سویٹنیس آف ایمان مل جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے. تو دیکھیں ان کو اتنا برا ہے ان کے لیے کفر میں لوٹ جانا، اس لیے کہہ رہے ہیں کبھی وہ فلا نہیں پا سکتا جس جو اس کے اندر ان کی ملت کے اندر چلا گیا. وَكَذَلِكَ عَفَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا اوپر ان کے، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، یعنی اس طرح سے ہم نے ان کی بات کو ڈسکلوز کیا، اس طرح سے ہم نے دنیا کو ان کا جو راز تھا وہ کھول دیا. کس طرح سے؟ یہ جو بندہ گیا ہے کھانا لینے کے لیے اور یہ وہاں پہ جا کے، یعنی جب بازار کے اندر گیا ہے، تو پھر اس کا پورا قصہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. شروع سے میں آپ کو ابن کثیر سے سنانا چاہتی ہوں. ابن کثیر میں یہ ہے شروع سے جو ان کا قصہ ہے کہ یہ لوگ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے. ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے. اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا تم کتنی دقیانوس ہو، یہ وہ اس بادشاہ کا نام تھا. بڑا سخت اور سرکش آدمی تھا، سب کو شرک کی تعلیم دیتا تھا اور سب سے بت پرستی کراتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا مذہب یہ تھا. یہ نوجوان جو اپنے باپ دادوں کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں یہ تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی تو صرف لغو چیز ہے، باطل چیز ہے، اور اللہ کے نام کے سوا تو کسی کے نام پہ ذبح ہی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان اور زمین کا خالق. بس یہ لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے سرکنے لگے. ایک درخت تلے جا کے بیٹھ گئے اور ایک ان میں سے، ایک پہلے آ کے بیٹھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا آیا، چوتھا آیا، ایک ایک کر کے سے یعنی جمع ہو گئے. حالانکہ ایک دوسرے سے ان کو بالکل کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایمان انسانوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ خون کے رشتے کی وجہ سے لوگ جڑتے ہیں. ہاں خون کے رشتوں کی وجہ سے بھی جڑتے ہیں، مگر بعض دفعہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، اتنا کلوز ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے، یعنی جو خون کے رشتے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے ان کے ساتھ محبت اور انڈرسٹینڈنگ اور یہ سب ہو جاتی. تو یہ اس طرح سے اللہ نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ روحیں بھی ایک جمع شدہ لشکر ہیں. جو روز اول میں جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تھا نا، تو وہ وہاں پہ مل جل کے رہتی تھی، اور جو وہاں انجام تھی وہ یہاں پہ بھی اختلاف میں رہی. جو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف والی ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہی، وہ یہاں پہ بھی دنیا میں ایک دوسرے کو مل جل کے رہتی. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے. تو اینی ہاؤ اب یہ سب خاموش تھے، اور ایک کو دوسرے سے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی بات بتا دی دل کی تو یہ میرا دشمن ہو جائے گا، کسی کو میرے بارے میں نہ بتا دے. تو وہ بس بیٹھے رہے وہاں پہ اور بڑے بیزار تھے اپنی قوم کی اس رسم سے، شرک کی. آخر ان میں سے ایک جو تھا وہ بولا کہ دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ لوگوں کے اس عام شغل سے ہٹ کے تم یہاں پہ ایک طرف ہو کے آپ بیٹھے ہو. میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا ہے، کہ کیوں تم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو. اس پہ ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ آسمان اور زمین اور ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کریں؟ یہ دیکھیں نا، یہ جیسے اب انہوں نے کہا ہے نا، ہا اولائی قومنا، دیکھیں تو یہ ہماری قوم ہے، دیکھو دیکھو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اسے کیوں یہ کر رہے ہیں. تو یہ سن کے دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم یہی نفرت مجھے بھی یہاں لائی ہے. تیسرے نے کہا، میرا بھی یہی معاملہ ہے. جب ہر ایک نے اس طرح سے وجہ بیان کر دی تو سب کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور یہ سب توحید والے لوگ آپس میں سچے دوست بن گئے، اور بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، آپس میں اتحاد اتفاق ہو گیا. اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر دی، وہیں پہ اللہ کی عبادت کرنے لگے. آہستہ آہستہ قوم کو بھی پتہ چل گیا، وہ ان سب کو پکڑ کے اس ظالم بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی کہ بادشاہ نے شکایت پیش کر دی. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا اور انہوں نے پھر یہ بتا دیا جو بات میں نے آپ کو بتائی، کہ بادشاہ کے سامنے اس قوم و قالو یہ والی بات جو ہے نا، کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ بھئی نہیں، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، ہمارے لیے تو ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں، ہم سے تو نہیں یہ کبھی ہو سکے گا کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکاریں. تو یہ انہوں نے کہا. اب وہ جو ظالم بادشاہ تھا بہت بگڑا، ان کو دھمکیاں دی، حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئے تو میں ان کو اتنی سخت سزا دوں گا. اب اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیا، لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کے ہم اب اس دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے پھر سب کچھ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر دیا. اب یہ دیکھیں نا کہ بادشاہ نے پھر ان کو نا تھوڑے دن کی مہلت دی کہ تم دیکھو سوچ لو کہ اب تم نے کرنا کیا، اب اگر اس طرح ہی رہنا ہے تو پھر تو نہیں تم زندہ رہ سکتے. تو اب یہ غار میں آ گئے، اور جب آپ اٹھے تو یہ ایک سکہ ان کو دیا ایک نے، اور کہا ایک کو کہ جاؤ تم جا کے کھانا لے کر آؤ. جب وہ لے کر یہ سکہ اور سودا خریدنے کے لیے غار سے نکلا تو دیکھا کہ سارا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، زمانے گزر چکے، بستیاں بدل گئی، صدیاں بیت گئی. ظاہر ہے وہ تو نہیں رہے گا. اب آپ خود سوچیں کہ 300 ایئرز بیک 200 ایئرز بیک کا کوئی انسان اگر آج آ جائے ہمارے سامنے تو کیا آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیسا عجیب اس کا حلیہ، ظاہرہ اس وقت کا لباس ہوگا، اس وقت کا ہیئر سٹائل ہوگا، اس وقت کا اور حال حلیہ اور بول چال اور لینگویج اور وہ سب چیزیں، چاہے وہ انگریزی ہی بول رہا ہوگا لیکن پھر بھی ہر ایک لینگویج میں بھی دیکھا نا آپ نے، کئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، کئی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اسی طرح لباس وغیرہ کے اندر، اس طرح سب چیزوں کے اندر چینج آتی ہے، حال حلیہ ہے، کس طرح خود کو کیری کرنا. تو اس زمانے کا کوئی آدمی آج آ جائے تو کیا ہو. اب اس نے دیکھا کہ نہ تو شہر کی کوئی چیز اپنے حال پہ ہے، نہ شہر کا کوئی رہنے والا جان پہچان والا ہے. نہ ہوتا ہے نا انسان کسی کو دیکھتا تو بھائی فلاں وہ ہے، نہ کوئی پہچانا جا رہا ہے. اب یہ اپنے دل میں حیران ہے، دماغ چکرا رہا ہے کہ کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کے گئے ہیں، یہ اچانک ہو کیا گیا. اب سوچتا جا رہا ہے، کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی. آخر اس نے سوچا، پتہ نہیں مجھے ہی کوئی ہو گیا، میرے ہی حواس ٹھکانے نہیں ہیں، مجھے کوئی مرض راہ ہو گیا یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. اب خود سوچے نا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا وہ کہ بھائی ہم اتنے سال سوتے رہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی. اب اس نے یہ نقشہ بدلا ہوا دیکھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اتنا عرصہ گزرا ہے. اچھا اب وہ سوچتا جا رہا ہے لیکن کسی بات پہ تسلی نہیں ہو رہی، اس لیے ارادہ کیا کہ میں تو سودا لے کے یہاں سے نکلوں اور میں جلدی سے جلدی پہنچوں، میں تو کھانا لینے آیا ہوں، مجھے کیا اب جو مرضی ہو رہا ہے. اب یعنی اس وقت تو اس کو یہ ہے نا کہ ہم نے کھانا لے کے جانا ہے اور ہم نے بچ کے رہنا. اب ایک دکان پہ جا کے اس کو جب دیا سکہ اور سودا لینا چاہا تو اس نے اس سکے کو دیکھ کے سخت حیرت کا اظہار کیا اور اپنے ساتھ والے کو دیا کہ دیکھنا یہ سکہ کیا ہے، یہ کب کا ہے، کس زمانے کا ہے. اب کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، سکوں کے اوپر بھی جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام ہوتا تھا. اب اس نے دوسرے کو دیا، اس نے بھی حیرت سے دیکھا، اور اس نے اس سے آگے تیسرے نے مانگ لیا، تاکہ یہ تو ایک تماشا ہی بن گیا. اب ہر ایک کہنے لگا تم نے ضرور کوئی پرانا خزانہ پا لیا, اس میں سے یہ لیا. اس سے پوچھو یہ کہاں کا آدمی ہے, کون ہے یہ, اور یہ سکہ کہاں سے اس نے لیا. ظاہر ہے دیکھ کے ہی پتا چل رہا ہے نا کہ بھئی یہ یہاں کا تو رہنے والا نہیں, ہمارے شہر کا نہیں ہے, اس کی تو حال حلیہ ہی کچھ اور ہے اور اس کی بول چال ہی کچھ اور ہے. تو لوگوں نے اس کو گھیر لیا, مجمع کھڑا ہو گیا وہاں پہ لگ گیا, اور اوپر تلے ٹیڑے ملے سوال کرنے شروع کرتے. اس نے کہا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں, کل شام کو تو میں یہاں سے گیا ہوں, اور یہاں کا بادشاہ تو دکیانوس ہے. اب سب ہنسنے لگے کہ یہ بھائی کوئی پاگل آدمی ہے. آخر اس کو انہوں نے لے کے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے سامنے پیش کیا, اس سے سوال کیا. اس نے بتایا ہوگا کہ بھائی میرا میں تو کل ایک ہی بات کہتا جا رہا ہے, میں کل اس طرح ہے, میرے ساتھی وہاں پہ ہیں, سارا کچھ ہے. بادشاہ کے پاس لے کے گئے, وہاں پہ بھی اس نے یہی بتایا. اب ایک طرف بادشاہ اور لوگ حیرت زدہ آئے ہیں کہ بھائی کیسے ہو گیا, کیسے یہ بات کہہ رہا ہے. اس نے کہا بھائی آپ چل کے دیکھ لو, میرے ساتھی وہاں پہ ہیں غار میں ابھی بھی بیٹھے ہیں. اور تھوڑی یہ ظاہر ہے ایک سٹوری تو تھی کہ بھائی کچھ لڑکے تھے وہ غائب ہو گئے تھے, جیسے اب ہمارے پاس کئی سو سالوں کا کہیں سے جہاز نکل آتا ہے کچھ ہے, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں ہاں فلاں وقت میں ایک جہاز یہاں پہ ڈوبا تھا, واقعی ایک بات ہے. تو وہ ان کو کچھ تھا تو صحیح ہے پتا کہ بہت کئی سو سال پہلے ہم نے اپنے کہیں کہیں سے سنا ہوا. آپ سوچیں ان کے پردادے پردادے بھی جو ہے وہ فوت ہو چکے ہوں گے, 300 سال گزر گئے, اس میں تو کئی جنریشن آئیں اور کئی چلی گئیں. تو کوئی ایک سٹوری تو تھی ان کے کہ بھئی ایسے تھے جو چلے گئے اور وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے اور کوئی آج تک ان کے آثار نہیں ملے. اب کیا ہوا تھا, اتنی سینچریز کے اندر وہ والا دکیانوس تو مر کب گیا, کہاں گیا, وہ تو ختم ہو گیا اس کی حکومت. دوسری حکومتیں بھی آئیں اور پھر اور بھی کہیں آئیں, اور اب جو حکمران آیا وہ توحید کے اوپر ہی تھا, وہ اسی عقیدے پر تھا جس پہ یہ تھے. اب تو بت پرستی ختم ہو چکی تھی, تو اب یعنی بالکل باہر کے حالات چینج ہو چکے ہیں. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس دکھاؤ, ان کو لے ہمیں لے کے چلو. یہ ان کو لے کے چلا اپنے غار کے پاس پہنچا, کہنے لگا تم یہاں پہ ذرا ٹھہرو, میں ان کو جا کے خبر دیتا ہوں. اور پھر وہ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ ان سے ملے, بادشاہ خود مسلمان تھا یعنی اس وقت کا توحید والا تھا, وہ ان سے مل کے بڑا خوش ہوا. ظاہر ہے اب یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی, اور یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہیں اور ایسے ہیں, اور بڑی ان سے محبت سے ملے, ان سے باتیں کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, وہ لوگ واپس جا کے اپنی اپنی جگہ پہ لیٹ گئے اور اللہ نے ان کو فوت کر دیا. جیسے اللہ نے ان کو انوکھی طرح سلا دیا تھا, اسی طرح انوکھی طرح ان کو جگایا, اور اسی طرح ڈفرینٹ ہی طریقے کے ساتھ کیسے شہر والوں کو ان کے حالات کی اطلاع دی, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ کہ قیامت آئے گی, قیامت برحق ہے. یہ کیوں یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اس وقت جب اللہ نے ان کو اٹھایا, سبحان اللہ, یعنی آپ پہلے بتایا نا کہ اس میں بھی حق ہے اس قصے کو بتانے میں. آپ دیکھیں مشرقین مکہ کو بھی یہ ہوتا تھا کہ قیامت آئے گی, کیسے یہ جو انسان مر چکا ہو, ہڈیاں گل چکی ہوں, وہ کیسے کھڑا کیا جائے گا. اور ہر زمانے میں یہ بحث رہی ہے, آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ نہیں روح اور جسم اٹھائے جائیں گے یا پھر صرف روح کو اٹھایا جائے گا, آج بھی کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہ بحث چل رہی تھی, لوگ جھگڑ رہے تھے قیامت کے, بعض لوگ قیامت کے منکر تھے, کہتے تھے نہیں قیامت نہیں آنی, اور بعض کہتے تھے نہیں اگر آئی بھی تو جسم تو نہیں اٹھایا جائے گا, کیونکہ جسم تو بھئی اس طرح بھربھرا ہو کے مٹی ہو جاتا ہے, روح کو صرف اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا اور ان کو دلیل بنا دیا کہ دیکھو اگر اللہ چاہے تو 300 سال سلا کے بھی اٹھا سکتا ہے, تو اللہ کیا تمہیں نہیں اٹھا سکتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے اس دن. یہ ایک بہت بڑی یعنی ان کی نظروں کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ دکھا دیا کہ دیکھو اللہ ایسے کر سکتا ہے, اس کی قدرت کو ڈاؤٹ نہ کرو, اللہ کا وعدہ قیامت کا آنا سچا ہے. اب یہ ان کے سامنے کتنی بڑی نشانی ان کو مل گئی, اور آج تک کے لیے نشانی ہے جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اس طرح سے 7 سلیپرز تھے, تو دیکھو اللہ نے ان کو اٹھایا. وَالنَّسَاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت کی گھڑی میں کوئی شک نہ کرنا. اگر اللہ ان کو اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے تو مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک طرح کے ماری گئے تھے نا, نیند تھی, نیند موت کی بہن, 300 سال سلانا اور پھر کھڑا کرنا. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنے معاملے میں. اب کس بات پہ جھگڑا ہو گیا؟ اب اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ اب ان کا کیا کیا جائے, یہ جو اب فوت ہو گئے ہیں, ان کا ان کے اوپر کیا, فقال ابن علیہم بنیانا, ان کے اوپر کیا کوئی عمارت بنا لی جائے, کوئی مونیومنٹ ان کا بنایا جائے, کوئی مقبرہ ان کا بنا دیا جائے. ربہم عالم بہم, ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کو, یعنی ان کا رب زیادہ جانتا ہے کس بات کو, کہ ان کے اوپر کیا بنانا چاہیے, ان کو ان کا کیا, ان سے ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. اصل چیز تو یہی ہے نا کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے, نہ کہ اب اس میں بحث میں پڑ جائیں ان کے اوپر کیا بنائیں, کیا ان کے اوپر مقبرہ بنائیں یا ان کے اوپر مسجد بنائیں. کچھ کہہ رہے تھے مسجد بناؤ, کچھ کہہ رہے تھے مقبرہ بنا دو, کوئی ان کا عمارت ان کے اوپر کھڑی کر دو. اب یہ بحثیں چلنے شروع ہو گئیں. اب تمہارا رب زیادہ جانتا ہے, اور یہ بھی ایک بات اس کے اندر ہے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ یہ کتنے تھے, کتنے سال سوئے, کیا ہوا ان کے ساتھ. تو صحیح ان کا علم اللہ ہی کو ہے, مگر زیادہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, یہ اللہ کو پتا ہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے ان کے معاملے پر کہ ان کے اوپر مسجد بنا دی جائے. اب ایک گروہ کہنے لگا مسجد بنا دو ان کے اوپر, ہم ان کو آنر دینا چاہتے ہیں, ہم ان کے اوپر, یعنی اتنے نیک لوگ تھے. اور جب یہ دو لوگوں کے اندر یہ بحث ہوئی نا دو گروپس میں, تو پھر کون غالب آیا؟ یہ جو کہہ رہے تھے مسجد بنا دیں. ٹھیک ہے, اب مسجد بنانا یہاں پہ یہ جملہ جو بتا رہا ہے نا, جس جو جملے کی فارمیشن ہے, قال الذین غلبوا علی امرہم, جو غالب آئے ان کے امر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد بناؤ, اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی بات اتنی پسندیدہ نہیں ہے جس طرح بیان کی جا رہی کہ یہ انہوں نے مسجد بنانے کا کہا. جیسے اگر میں آپ کو کہوں بس جی پھر اس کے بعد یہی انہوں نے کیا کہ چلے گئے, اس جملے سے ہی کیا پتا چل رہا ہے. اب کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ نہیں اس چیز کا اسلوب پتا نا, تو ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے اس میں ناپسندیدگی ہے. تو جو ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے نا, اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, جو کہ جن لوگوں کا معاملہ غالب آ گیا, جو 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 لوگ یعنی ون کیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مسجد بنانی ہے, وہ انہوں نے پھر مسجد بنائی. اچھا, اب مسجد بنانے کے بارے میں ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ کسی کی قبر کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ ہمارا دین, ہماری شریعت کہتی ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں پہ مسجد نہیں بنانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بستر مرگ پہ تھے نا, تو فرمایا یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے نبیوں کی اور اپنے اولیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا. یعنی جو انہوں نے کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچانا چاہا کہ کہیں میری امت بھی وہ کام نہ کرے جو کہ پہلے لوگوں نے کیے تھے. اور انہوں نے وہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کو بڑا یہ چیزیں بڑی پسندیدہ تھیں ان کی, کہ جو ہے نا وہ بس جو نیک بندہ ہوتا تھا اس کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے اسی قبر پہ. حافظ ابن حجر نے تو اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اب آج کے وقت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی قبروں پہ یہ بڑی نیکی سمجھتے ہیں, پیرنٹس سے بڑی محبت تھی, وہیں پہ قبر ہوتی ہے وہیں پہ اوپر مسجد بنا دیتے ہیں لوگ, جی آ کے یہاں پہ نماز پڑھیں یہ کریں میرے ماں باپ کو ثواب ملے گا. یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میں نے ایک جگہ کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں, حالانکہ آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں, تو ہم آپ کو نہ سجدہ کر لیا کریں. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر میری قبر پہ تمہارا گزر تو کیا وہاں پہ سجدہ کرو گے؟ فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا تو ابھی بھی مجھے سجدہ نہیں کیا کرو. یعنی قبروں کے اوپر جا کے پھر اس کے بعد عبادتیں کرنا, قبروں کے اوپر جا کے نمازیں پڑھنا, قبروں پہ جا کے سجدے کرنا, یہ سب ناجائز ہے. حضرت عمر نے جب حضرت دانیال
پیغمبر تھے ان کی قبر کو اپنے عہد میں عراق میں دیکھا تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کو بالکل فلیٹ کر دیا جائے, لوگ یہ نہ ہو کہ اس قبر کوئی سجدہ گاہ بنا لے, اس قبر کو مسجد بنا لے. مسجد کا مطلب سجدہ گاہ بھی ہوتا ہے نا. تو یہ آج عام ٹرینڈ ہے, اور ہمارے یہاں اس چیز کو کوئی وہ نہیں سمجھا جاتا, برا نہیں سمجھا جاتا, بلکہ بڑا اپنے مردوں کے ساتھ بہت اس چیز کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں پیار ہی بہت ہے, ہمیں محبت بہت ہے, تو ہم جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. اب جب قوم کے اندر نا دینی روح زندہ نہیں رہتی نا, تو وہ انہی چیزوں کے اندر پھر لگ جاتے ہیں. جب زوال آ جاتا ہے تو یہ قبروں کے اوپر یہ کر دیں, بھائی آپ ان سے سبق سیکھو, آپ ان کی زندگی سے سیکھو انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس لیے نہ تو قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے, اور نہ ہی مسجد کے اندر کسی کی قبر بنائی جائے, نہ ہی مسجد میں کسی کو دفنایا جائے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ نہ قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے اور نہ ہی مسجد کے اندر کسی کو دفنایا جائے, دونوں ہی چیزیں رونگ ہیں. اب آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس لیے وہاں پہ ہے کہ قبر کے اوپر مسجد نہیں تھی, مسجد تو سائٹ پہ تھی, مسجد سے الگ حجرہ تھا حضرت عائشہ کا, جس میں کہ پیغمبر جو ہوتا ہے نا اس کو جہاں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, جہاں وہ فوت ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جانا چاہیے, یہی اللہ کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ دفن کر دیا گیا, کیونکہ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی حضرت عائشہ کے حجرے میں. اب وہ جب مسجد کی ایکسپینشن ہوئی ہے تو وہ حجرہ بھی بیچ میں آ گیا. اب لیکن پھر بھی آپ حجرے کی طرف کو یا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کو منہ کر کے تھوڑی نماز پڑھتے ہیں. لیکن اکثر دیکھا گیا, یعنی ایک جگہ تو باقاعدہ میں نا, یعنی قبر اس طرح سے ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو قبر بھی بیچ میں آتی ہے, اس طرح سے ایسے کر کے قبر ہے اور ایسے کر کے مسجد بنائی گئی ہے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ آ گیا, دیکھو دیکھا یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ ان کی قبر بنائی گئی اور ایسے اوپر مسجد بنائی گئی ہے, اور یہاں سے ہم دلیل لے لیں, کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی کہ انہوں نے کس طرح منع کیا اس چیز سے؟ فرما دیا کہ تم سے پہلے کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے لیکن تم نے نہیں کرنا, اللہ کی لعنت ہو ان پہ, میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. فرمایا ساری زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے, یعنی کیونکہ قبر کو سجدہ کرنا ہی منع ہے, قبر کی طرف منہ کرنا ہی منع ہے. مسجد تو چھوڑے ہیں, پکی قبر بنانے سے بھی منع کیا گیا. اور ہم دیکھو ذرا کہ قبریں ہیں اور ان کے اوپر جی پہلے تو عرس ہو رہے ہیں, پھر سلامیاں دی جا رہی ہیں, کبھی قبروں کے اوپر جو ہے نا سلوٹ کیے جا رہے ہیں جا کے, کبھی قبروں کے اوپر ڈھول ڈھال دھماکے لے کے چل پڑتے ہیں, کبھی وہ چادریں چڑھانے لے کے چل پڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, میلے لگائے جاتے ہیں وہاں پہ, کہیں سے آپ گزر رہے ہو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلانے یہاں پہ وہ درگاہ ہے, وہاں پہ یہ سارا میلہ اور اٹھ سو رہا ہے. اور بھائی قبریں تو ایسی جگہ ہی نہیں ہے, عبرت کی جگہ ہے, ان کو اتنا سجا دیا کہ وہ تو میلوں ٹھیلوں کی بازاروں کی جگہ بن گئی. تو قبر کے اوپر مسجد بنانا بھی منع ہے اور مسجد کے اندر قبر بنانا بھی منع ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس کے اوپر قبر بنائیں گے, اور وہ لوگ زیادہ اسٹرانگ تھے تو انہوں نے مسجد بنا لی. تو سیقولون, اچھا اب کچھ اور بھی اختلاف تھے, ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ان میں اختلاف تھے اور کس طرح سے وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے. کس چیز چیز پہ اختلاف تھا؟ ایک تو آپ کو بتا دوں کہ یہ کتنے تھے اس میں بھی اختلاف تھا, اور وہ کتنا عرصہ سوئے رہے اس میں بھی اختلاف تھا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتے ہیں تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور وہ کہیں گے پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ عام وہاں کا ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس زمانے میں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ان کی نہ تعداد ان کو وہ نہیں تھی, تعداد میں اختلاف تھا. اور جتنے ہسٹورینز تھے انہوں نے بھی جب لکھا تو تعداد کوئی کچھ لکھتا کوئی کچھ لکھتا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجمم بالغیب ہے, یہ بس ایسے ہی ہیں, ان کی قیاس آرائیاں ہی ہیں, تکے ہی ہیں, بغیر علم کے کہتے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا بغیر علم کے بولنا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تیسری ایک بات فرمائی وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور وہ کہیں گے سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. لیکن اس بات کو نہیں جواب میں کہا رجمن بالغیب، دونوں پہلی باتوں کو کہا. تو علماء نے فرمایا کہ یہی چیز ہے جو ٹھیک ہے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ان کا ہی کال تھا تو اس لیے نہیں. لیکن ہمیں جو اس سے پتہ چلتا ہے، میں نے ابھی آپ کو آیت نمبر 19 میں قالو قالو کا کہا کہ یہ نوٹ کر لیں. آپ دیکھیں قالو کتنوں کے لیے آتا ہے، تثنیہ ہے، واحد ہے تثنیہ یا جمع ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے. اچھا پہلا آیا قالا، وہ کیا ہے؟ واحد. اس کا مطلب ایک تھا جس نے پوچھا کم لبستم، جنہوں نے جواب دیا وہ کتنے تھے؟ مور دین ٹو، ایٹ لیسٹ تھری تو اس کا مطلب ہوں گے نا، رائٹ؟ کیونکہ تثنیہ نہیں ہے، جمع ہے. یہ پہلا گروپ تھا. اچھا انہوں نے کہا یومن او بعد یوم لبسنا، یومن او بعد یوم. اچھا پھر ایک اور گروپ ہے، اس نے کیا کہا؟ قالو. وہ بھی اس کا مطلب دو سے زیادہ تھے، اس لیے تثنیہ نہیں آیا، جمع آیا. ربکم اعلم بما لبستم، اس کا مطلب وہ بھی کم سے کم تین تھے جنہوں نے یہ کہا، اللہ کو بہتر زیادہ پتا. تو یہ کتنے ہو گئے؟ تین اگر یہ ہیں، اور تین جو پچھلا گروپ ہے جس نے کہا لبسنا یومن او بعد یوم، چھ ہو گئے. اور ایک نے پوچھا تھا کم لبستم، اسی میں اشارہ بھی ہے کہ وہ کتنے تھے، سات تو تھے. تو یہ تینوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا؟ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ کہہ دیں میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کو، نہیں جانتے ان کو مگر بہت کم. یہ نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں جانتا، یہ فرمایا کم لوگ جانتے ہیں، صحیح بات کو کم لوگوں کو پتا ہے. تو عیسائیوں کے کئی فرقے تھے نا، اور وہ بھائی کتنے ہیں کتنے ہیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، اس طرح سے بہت سارے ان کے اقوال تھے. فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، اے نبی آپ ان باتوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ جھگڑا کرنا اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مراء ظاہرا بس سرسری سی بات اس میں کریں. اس میں آپ کو بہت اس کے اندر ڈیپتھ میں جا کے اور بہت زیادہ اس کو ڈسکس کر کے کہ وہ کتنے تھے اور کتنے تھے اور اسی بحث کے اندر لگے رہنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ بہت سٹرگل نہیں کریں اس بحث کرنے میں، سرسری بات کریں. اور کیا کریں؟ اور ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ اس کے بارے میں فتویٰ پوچھیں ان میں سے کسی ایک سے بھی، یعنی ان یہودیوں سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے آپ کو صحیح علم دے دیا. یعنی کیا تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پہ؟ ایک اصول بتایا جا رہا ہے. کسی مسئلے میں بھی اختلاف پیش آئے نا، دیکھیں اب اختلاف ہے نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا پانچ ہے، کوئی کہہ رہا چھ ہیں، کوئی سوری تین ہیں، کوئی کہہ رہا سات ہیں. تو جتنا بھی ہے جو ضروری بات ہے اس کو واضح کر کے اس کے بعد بحثوں میں نہ الجھیں، بس سرسری گفتگو کریں، بحث نہ کی جائے. ٹھیک ہے، بہت زور لگانے کی ضرورت نہیں. نہیں آپ کو یہ بتا کے ہم نے چھوڑنا اور قائل کر کے ہی چھوڑنا، اور بحث و تکرار میں وقت نہ ضائع کریں، آپس میں تلخی پیدا ہو. تو اس لیے دیکھیں دائی کو بھی ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر بات کے اندر اتنے زیادہ وہ جانا کہ ہم نے ہی بس اپنی بات کو کلیئر کرنا اور ہم نے اس کو کنفرم کر کے چھوڑنا ہے، اور آپ ہماری بات کو سمجھیں، اور آپ جس کے اوپر جھگڑے پہ اتر آنا اور بحث پہ بحث کیے جانا، نہیں پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، سرسری بات کرو. یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو کہ آپ نے ان کو کنفرم کر کے چھوڑنا، کوئی توحید کی بات نہیں. تو ہمیں بھی نا سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کو ہم نے سرسری بتانا ہے، کہ اس چیز کو ان ڈیپتھ بنا کے پیچھے ہٹ جانا ہے. جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بحث میں لگ گئے ہیں اور وہاں پہ ایک لڑائی کی سی صورت حال ہو گئی اور آوازیں اونچی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اصل بات پھر گم ہی ہو جاتی ہے، باتوں کو طول نہ دیں کہ لمبا ہی کیے جا رہے ہیں، دو دو گھنٹے ہو گئے ہیں، دماغ کھپ گئے ہیں اور بحث ہی نہیں ختم ہو رہی. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ بات کریں مگر مراء ظاہرا، بس بحث ظاہری آپ نے کلیئر کر دیا. اور ظاہرا کا دوسرا معنی کیا؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی نا، ظاہری سی کے سرسری سی کریں، دوسری یہ سالڈ بات کریں، ود پروف بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں. بس تو آپ نے بات کر لی نا، اس کے بعد ہٹ جائیں. اب یہ جو ہم کرتے ہیں وہ پھر اس کے بعد بعض لوگ تو اتنے اس کے اندر یعنی ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ اس میں گالم گلوچ اور نفرتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بحثی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور بات اتنی کوئی بڑی ہوتی بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بات جو تعداد کی بات تھی نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے کوئی کسی کو نقصان ہو جانا ہے یا فائدہ ہو جانا ہے یا کیا ہوگا، بس جتنے بھی تھے بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہمارے فقہی مسائل ہوتے ہیں نا، وہ کوئی توحید کی بات نہیں ہوتی، اس کے اندر ہم اتنا وہ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو پک کرنا چاہیے کون سی چیز کا ہے جس کے اندر آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے، کون سی چیز میں ہے جس میں آپ کو بس سرسری بات کر کے ہٹ جانا، اور جب ڈیبیٹ بھی کرنی ہو تو تب بھی آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، ظاہرن کا میں نے دوسرا معنی کیا بتایا، سالڈ نالج ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نہ کرو بحث، ایسے ہی ڈیبیٹس نہ کرنے بیٹھ جاؤ کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے نہیں اور آپ نے ان کو مناظرے کے لیے بلا لیا کہ میں اب آپ کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ کروں گا، عیسائیوں کے ساتھ کروں گا، یا فلاں فرقے کے ساتھ کروں گا، آ جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اور خود کا کوئی نالج نہیں ہے۔ تو جب بات کرنی ہو کیسے کرنی ہے، میران ظاہرن، یعنی آپ کے پاس بات ہو، پروف ہو، دلیل ہو، پختہ نالج ہو آپ کے پاس، علم ہونا چاہیے۔ تو دونوں باتیں آپ کو یہ اس میں سے سمجھ آنی چاہیے کہ کیا میرا انظاہرن کا مطلب ہے، اور اس کے بغیر، یہ بھی دیکھیں دائی کو سکھایا جا رہا ہے، اس کے بغیر بات نہ کریں۔ اور طریقہ بھی کیا، جھگڑے کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کسی کے سر پہ ہی سوار ہو جائے اور اس کے بعد اسے بات کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، کہ اب جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ فلاں وقت میں بڑی گرما گرمی ہو گئی تھی، فلاں کے گھر میں بڑی یہ بحث ہو گئی تھی۔ اور زیادہ تر یہ فقہی اختلافات میں ہوتی ہے، باقی لوگوں کو توحید کے دلائل دینے میں تو ہمیں کوئی دلچسپی ہوتی نہیں، مگر ہاں یہ میرے فرقہ یہ تو تمہارا فرقہ یہ، اس کے اوپر ہم بہت لڑتے ہیں۔ تو ایران ظاہرن میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ دلائل دیں، دوسرا نہ مانے، دل پہ نہ لے، بہت ڈیپتھ میں نہ جائے، ٹھیک ہے، ضدوں میں نہیں آنے کی ضرورت ہے۔ گولڈن رول ہے دعویٰ کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، اب اگلی بات، یہ وہ والی بات آ رہی ہے جس بات کو شروع میں میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا، وہ قصہ کہ کس طرح سے اہل کتاب نے، یہود نے کفار سے کہا تھا، مشرکین نے مکہ سے کہا تھا کہ یہ تین سوال جا کے کرو، اور جب انہوں نے آ کے سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں کل بتا دوں گا اس کا جواب، کیونکہ پتا تھا کہ کل کو اس ٹائم پہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، لیکن کیا ہوا، انشاءاللہ نہیں کہا، اگر اللہ نے چاہا تو۔ جب انشاءاللہ نہیں کہا، اگلے دن وہی نہیں آئی، اس سے اگلا دن بھی گزر گیا، اس سے اگلا دن، اب وہ آ کے مذاق کر رہے ہیں بھی کہاں گئے آپ کے جواب، آپ نے تو کہا تھا کل دے دیں گے، کوئی آپ کو پتا بھی ہے ان کے جواب، آپ تو بڑا کہتے ہیں کہ آپ کو وہی آتی ہے، تو کہاں گئے، اتنا ہنسی مذاق، اور بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی اس چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی یہ بات نہ کہنا کسی بارے میں کہ میں کل کروں گا اس کو، میں کل کرنے والا ہوں اس کو، میں ضرور کل کروں گا، کبھی نہ کہنا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، مگر یہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے چاہا تو پھر، اس لیے ہم کہتے ہیں جو اس کے لیے ورڈ ہے ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو یہ قرآن بتاتا ہے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نہیں آئی۔ آپ حالانکہ کیا ہے، ہم کہیں گے لو اتنی سی تو بات تھی تو پھر کیا ہوا، نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انسان یہ بتاتا ہے کہ میری کوئی طاقت ہے ہی نہیں ہے، کل کو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے مثلا آپ کے گھر آنا ہے، میں نے آپ سے ملنا ہے، میری کیا طاقت ہے، کل کو پتہ نہیں میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، کل کو پتہ نہیں میرے اندر کیا ہمت ہو، کل کو پتہ نہیں کیا حالات ہو۔ تو ہر کام میں ہم کیا کہیں گے جو ہم نے فیوچر میں کرنا ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو، لک ایٹ دا میننگ، کتنا یہ میننگ فل ورڈ ہے۔ اب ہمارا تو تکیہ کلام ہی بن گیا نا، بعض لوگ تو اللہ اکبر، شاید ان کو پتا نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے، وہ ہر وقت میں کھانا کھا رہی ہوں انشاءاللہ، میں یہ کپڑے سی رہی ہوں انشاءاللہ، میں یہ کر رہی ہوں، بھائی انشاءاللہ فیوچر کے لیے کوئی کام کیا جائے اس میں کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ میں جو ابھی کر رہی ہوں کام، انہوں نے ہر چیز میں انشاءاللہ، اچھا یہ آپ مجھے دے رہی ہیں، اچھا انشاءاللہ، اچھا آپ جا رہی ہیں انشاءاللہ، اچھا آپ آ رہی ہیں انشاءاللہ، بھائی ہر بات کے اینڈ میں انشاءاللہ تھوڑی کہنا ہے، وہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، جہاں پہ انشاءاللہ کی ضرورت ہو وہاں پہ، اور کون سی جگہ ہوتی ہے، جب کل، یعنی کل کا جو کام کہنا ہے، یعنی فیوچر میں جو بات کرنی ہے اس کے اوپر کہا جائے۔ اگر آپ نے کوئی پریزنٹ پہ کوئی کام کر رہے ہیں اس وقت، تو انشاءاللہ انشاءاللہ، بعض لوگ میں نے دیکھا وہ کوئی، یعنی کچھ بن ہی نہیں رہا ہوگا تک، اور وہ اپنی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم پتہ نہیں کوئی بہت ہی اچھا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے آپ الحمدللہ کریں، اللہ اکبر کریں، سبحان اللہ کا انشاءاللہ کا جو جگہ ہے وہاں پہ اس کو یوز کرو. تو مستقبل کے بارے میں جو چیز کی جائے, جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا جائے, جب کوئی دعویٰ کیا جائے اس کے میں یہ کروں گی, کوئی ڈکلیئر کیا جائے تو تب انشاءاللہ کریں, جب کوئی وعدہ کسی سے کریں تب انشاءاللہ کریں, جب کوئی قسم کھانے لگے تب بھی ساتھ انشاءاللہ کا کریں. چاہے آپ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں میں کل تمہارے گھر آؤں گی, تب بھی کہیں انشاءاللہ میں نے تو قسم کھا لی ہے لیکن مجھے نہیں پتا, اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا. کیونکہ دیکھیں جب آپ انشاءاللہ کے بغیر بات کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں آپ نے اپنے اوپر لے لیا کہ بس جیسے کہ میں ہی طاقتور ہوں, میری طاقت سے یہ کام ہوگا اور میں نے جو ارادہ کر لیا ویسا ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو بھی بتا دیا, وہی آپ کے کہنے پہ نہیں آتی, وہی جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو تب تک نہیں آئے گی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کل بتا دوں گا, آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی وہی. اور یہ دیکھیں اس کے اندر ایک اللہ کی طرف سے رحمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول جانے میں, کیونکہ اس میں آپ کی نبوت کی دلیل ہے. وہ کیسے نبوت کی دلیل بتائیں آپ, اس لیے کہ کافر کہا کرتے تھے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا. دیکھا نا آپ نے قرآن میں بھی پڑھا کہ آپ کہتے تھے خود گھڑ لیا اس نے, تو اگر آپ نے خود گھڑا ہوتا تو آپ نے تو فرمایا میں کل بتا دوں گا تو پھر بتا دیتے نا. اس کا مطلب آپ نے خود نہیں, یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے اور وہ جب چاہے نازل کرے اور وہ جو چاہے نازل کرے. اب اس میں آپ کو تنبیہ بھی کر دی گئی, آپ نے نہیں ایسے کہنا, اگر آپ کا اپنا کلام ہوتا تو آپ یہ کہتے اپنے اوپر بات. تو اس لیے ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے, اور ہمیشہ یہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر انشاءاللہ کہنا آپ بھول جائیں تو بعد میں جو ہی یاد آئے اسی وقت کہہ دیں. مثلا کہ میں نے آپ کو کہا اچھا میں کل آؤں گی آپ کے گھر, اب اس کے بعد انشاءاللہ کہنا بھول گیا, بعد میں یاد آئے ہائی میں نے تو انشاءاللہ ہی نہیں کہا, فون بند کر دیا یا میں نے ٹیکسٹ ختم کر دیا یا میں, تو بعد میں بھی بول دیں کوئی بات نہیں ہے, چاہے وہ وقت گزر بھی گیا ہے اسی لیے آگے آیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور اپنے رب کو یاد کر لو جب تم بھول جاؤ, یعنی جب آپ کو پھر یاد آئے اسی وقت پھر کہہ لو انشاءاللہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جو حلف کھائے اسے پھر بھی انشاءاللہ کہنے کا حق ہے گو سال بھر گزر چکا ہو, چاہے سال گزر گیا اب وہ قسم کھائی تھی اس نے, ابھی بھی انشاءاللہ کہتے کوئی بات نہیں. ارے انشاءاللہ اتنا ضروری ہے کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان بن داؤد کی 90 بیویاں تھیں اور ایک روایت میں آتا ہے 100 بیویاں تھیں ان, اور ایک میں 72 بھی آتی ہیں 72 بھی آتی ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت کو بچہ ہوگا تو سارے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں گے. اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے, انہوں نے سوچا کہ ایسا ہی ہو جائے گا. تو سب کے پاس گئے اپنے ارادے کے مطابق مگر سوائے ایک بیوی کے کسی کے ہاں بچہ نہیں ہوا, اور جس کے ہاں ہوا بھی تو وہ آدھے دھڑ کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے نا تو ان کا ارادہ پورا ہو جاتا, سارے بچے ہوتے ان کے لڑکے ہوتے جوان ہوتے اللہ کے راستے میں نکلتے اور جہاد کرتے, لیکن ان کو انشاءاللہ کہنا بھول گیا. سوچیں اگر پیغمبروں کا اس کے اوپر یہ ان کی یہ یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ وارننگ دے سکتے ہیں, ان کو ایک یہ بات سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو ہمیں کتنا کیئرفل بھی رہنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ کہیں اور مستقبل کے کاموں پہ کہیں. یاد رکھیں اس وقت پریزنٹ کے کاموں کے اوپر کہنے کی ضرورت نہیں. دوسری ایک اہم بات جو میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کی کوتاہی اس میں ہو رہی ہے اور آج اس کو سمجھ جائیں, وہ یہ کہ دعاؤں کے اوپر انشاءاللہ نہیں کہنا. انشاءاللہ تو ہم اپنے ارادے کے لیے کہتے ہیں, جو میں کہوں گی میں کل آؤں گی تو اس کے اوپر میں کہوں گی انشاءاللہ, یہ تھوڑی ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے تو آپ کہیں انشاءاللہ. او بھائی اس سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اللہ یہ کام کرے تو اللہ کے کام کرنے کے اوپر آپ نہیں انشاءاللہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کرنا ہوگا تو تب ہی کروں گا نا, میں میری چاہت ہوگی تو کروں گا نا, تو وہ اس پہ آپ نے کہنا آمین. اللہ ہماری ایمانوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ. بھئی اس وہ جو آمین کی جگہ اس کے اوپر انشاءاللہ کہہ رہے, تو ایسا نہیں کہنا. جو اللہ نے کام کرنا ہے جو دعا ہے اس کے اوپر نہیں کہنا, جو اپنا ارادہ ہے اس کے اوپر آپ کہیں انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی, کلیئر ہو گئی. اور جب بھول جاؤ تو پھر کہہ دیا کرو, کوئی بات نہیں, بھول چوک ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ایک تو میں نے آپ کو یہ انشاءاللہ کے معنوں میں بتایا, دوسرا ویسے بھی فرمایا کہ جب بھی کبھی اللہ کا ذکر بھول جاؤ, اللہ کا ذکر کرنا بھول جاؤ, تو اس وقت پھر جب یاد آئے تو پھر کر لیا کرو. تو
کام کرنے کا جب ارادہ کریں, جب کام کرنا ہو کوئی, اگر نہیں ہے ارادہ تب تو نہیں کہنے کی ضرورت, لیکن جب کام کرنا ہو تب انشاءاللہ کہنا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو پھر انسان کا وہ کام ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کرا دے اس کو. اگر نہیں توفیق اس کو ملی تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے پھر اس کے اوپر, کیونکہ پھر اس نے انشاءاللہ کہا تھا. تو یہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہم جب انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہمارے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ میرا ہر کام صرف اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اور کیا میں اور کیا میرے ارادے اور کیا میری باتیں. ٹھیک ہے, تو انسان ہر ہر موقع میں عاجزی, اپنے آپ کو جھکا دینا, میرا تو میرا مرنا جینا, میرا تو اٹھنا بیٹھنا, میرا تو نماز, میری قربانی, انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, سب اللہ کے ارادے سے ہی تو ہیں, یہ میرے کیا توفیق ہے کہ میں کوئی کام کروں. تو ذرا سمجھ کے بھی انشاءاللہ کہا کریں, ذرا سمجھے یہ میں کیا کہہ رہی ہوں, کتنا بڑا یہ کلمہ ہے. اور پھر دعا سکھا دی اللہ تعالیٰ نے, وقل, اور کہہ دیجئے, عسى ان يهدیني ربی لأقرب من هذا رشدا, کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا زیادہ قریب اس سے, جو ہدایت میں, جو رہنمائی میں, جو بھلائی میں زیادہ قریب چیز ہوگی اس کی مجھے رہنمائی کرے گا. یہ دعا کیوں کرائی؟ اس لیے کہ دیکھیں جب انسان, اگر اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے, انشاءاللہ کے کانٹیکسٹ میں, کہ انسان ایک بات کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد انسان کو یہ چیز, یہ دعا میں کیا آ رہا ہے کہ میں نے تو یہ کہا ہے, میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز کی طرف میری رہنمائی کر دے, اس سے بہتر چیز کوئی مجھ سے کرا دے, اس سے بہتر میرا کوئی کوئی مجھے گائیڈنس دے دے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر بھی ایک یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو میرا ارادہ ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے ارادے کے اندر وہ خیر نہ ہو, اللہ کی مشیت کے سپرد میں کرتا ہوں اپنے ارادے کو, اپنی چاہت کو, اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے, میرا نہ کوئی اختیار ہے نہ کچھ ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز مجھ سے کی طرف میری رہنمائی کر لے, مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے. دیکھیں نا کتنی زبردست بات ہے جو انشاءاللہ کی وجہ سے آپ آ رہی, کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا, ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور اس سے زیادہ اچھی چیز کہ مجھے قریب کر دے, اس سے زیادہ بھلائی کی چیز کی مجھے رہنمائی کر دے, وہ راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے, ولا بھی فضوبی کہم طلح سنینا وسطا دوتے سا, اب وہ کتنی دیر وہاں پہ رہے, اب کوئی کہے اتنے عرصہ رہے, کوئی کہتا تھا اتنے سو سال رہے, بعض ان عیسائیوں کی اس میں 370 سال رہے, تو یہ بھی ایک اختلاف تھا نا اس زمانے میں, کتنے سال سوئے رہے, کتنی مطلب ڈیوریشن تھی, اور یہ خود بھی نہیں جانتے تھے, حتمی چیز ان کو نہیں پتا تھی اہل کتاب کو بھی, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم میرے رسول کو ٹیسٹ کرتے اس باتوں کے اوپر, لو جو چیزیں تمہیں بھی نہیں پتا ہے نا, تم ان کی ٹیسٹنگ کے لیے ان کو بھیج رہے ہو کوسچن دے کے کہ جاؤ یہ جا کے پوچھو, تو جو کنٹرڈکشنز تمہارے اندر ہیں, جو آپس میں تمہارے اختلاف ہیں, یہ تو لو تمہیں ان کا بھی جواب دے دیتا ہوں, کہ وہ ٹھہرے تھے اپنے غار میں 300 سال اور وہ بڑھ گئے 9 سال, کتنے ہو گئے 309 سال. اب وہ کیا مطلب ہے اس کا, 300 سال وہ ٹھہرے تھے اور 9 سال بڑھ گئے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ سولر کیلنڈر کے لحاظ سے لگائیں تو 300 سال بنتے ہیں, اور لونر کیلنڈر کے لحاظ سے, قمری کیلنڈر کے لحاظ سے لگائیں گے تو 309 سال بنتے ہیں, تو دونوں ہی کریکٹ ہیں, اس لیے کہ ہر 100 سال بعد 9 یعنی 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے قمری کیلنڈر میں, ہر 100 سال کے بعد 100 سال گزرتا ہے اس قمری کا, تو 3 سال کا شمسی کا, تو 3 سال کا قمری میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 300 سال گزرے تو 9 سال بڑھ گئے نا, تو یہ ایک تو یہ معنی ہے اس چیز کا, اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کتنے سال یہ ٹھہرے. یہ لوگوں کا بیان ہے کہ 309 سال غار میں ٹھہرے, اور حالانکہ اللہ کو پتا ہے کیونکہ آگے آیا قل اللہ عالم بما لبثوا, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کتنا وہ ٹھہرے تھے. تو یہ دوسرا بھی ایک خیال ہے. تو یہ دونوں قول اس میں آتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ٹھہرے 309 سال, اور اللہ کو پتا ہے کتنے سال. مگر زیادہ راجے جو بیان ہے مفسرین کا وہ یہی ہے کہ وہ غار میں 309 سال کی مدت تک سوئے رہے ہیں. لہو غیب السماوات والارض, اللہ جانتا ہے وہ کتنے عرصہ ٹھہرے, کتنے عرصہ وہاں پہ سوئے رہے. غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے, اس لیے کہ یہ بھی غیب ہی تھا نا, کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے, کدھر پڑے ہوئے ہیں, کس حال میں ہیں, زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب صرف ہی وہ اسم ہے, کتنا اچھا وہ دیکھنے والا ہے اور کتنا اچھا سننے والا ہے. وہ غار میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں, اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ رہے. وہ کروٹیں بدل رہے ہیں, اللہ کو پتا ہے وہ کیا اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اب انہوں نے صرف یہی بات تھوڑی کی ہوگی کہ کتنا عرصہ ہم ٹھہرے, یہ کرو یہ کرو, اور بھی جتنی باتیں کی, یہ تو اللہ نے ہمیں بتا دی, جو باتیں بتا دی جو ہماری کام کی تھی, باقی انہوں نے کیا باتیں کی. وہ اللہ خوب سننے والا ہے, اس کو پتا ہے وہ اٹھ کے کیا بول رہے تھے. ما لہم من دونہ من ولی, ان کا تو کوئی اللہ کے سوا ولی ہی نہیں تھا. دیکھو نا وہاں پہ کون ان کو کروٹیں دلا رہا تھا, کس نے زمین کو کہا ان کو نہ کھانا, کس نے ان کی وہاں پہ حفاظت کی, ان کا تو پروٹیکٹر ہی اللہ تھا, کوئی نہیں تھا وہاں پہ ان کا, کس نے ان کی مدد کی. اور اللہ نے عین دیکھیں قرآن کے بیچ میں یہاں پہ لا کے اس قصے کو رکھا ہے کہ دیکھو جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے, جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے, جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی خاطر نکل کھڑا ہوتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اللہ بھی نہیں اس کو اکیلا چھوڑتا. اللہ ہے نا اس کا ولی, اللہ ہے اس کا ولی. تو ڈرنا نہ کہ ہائے میرا کوئی نقصان ہو جائے گا, ہائے ہو جائے گا, کمپرومائز نہ کرنا دین کے معاملے میں, دین کو نہ چھوڑنا. جو دین کو چھوڑ دے گا تو سب کچھ اس کا گیا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں یہی انہوں نے وہاں پہ کہا, وہ تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ابدا, کبھی بھی نہیں. اور جو اللہ کی خاطر, اس کے دین کی خاطر کوئی قربانی دے گا تو اللہ بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ہر حال میں ایمان کو سلامت رکھنا. اور یہ دیکھو کہ ان کا ولی اللہ کے سوا وہاں پہ کوئی دوست کوئی نہیں تھا. ولا یشرک بفی حکمہ احدا, اور وہ اپنے حکم میں, اپنی حکومت میں, اپنے فیصلے میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. سارے فیصلے وہ خود ہی کرتا ہے, ان کو کب جگانا ہے, ان کو کب سلانا ہے, ان کو کہاں رکھنا ہے, ان کے بھی اور ہر ایک چیز کے فیصلے وہ خود کرنے والا ہے. دیکھو اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ہوتا فیصلہ کرنے میں تو ایک اپنی وہ اپنی مرضی کرتا اور دوسرا اپنی مرضی کرتا, اختلاف تو ہو جاتا نا. اس نے کہنا تھا 100 سال میں اٹھے, اس نے کہنا تھا نہیں 200 سال میں اٹھے, تو اختلاف ہوتا. اور ظاہر ہے جو غالب آ جائے گا, خدا تو وہی ہے, دوسرا تو خدا ہی نہیں ہے پھر, تو خدا تو پھر ایک ہی ہوا نا. تو یہ بھی توحید کا سبق دیتا ہے کہ اللہ اپنے فیصلے میں کسی ایک کو شامل نہیں کرتا. توحید بھی آ گئی, ایمان بالآخرت بھی آ گیا, اللہ تعالیٰ اسی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ کھڑا کرے گا, اس کا بھی ثبوت اس میں آ گیا, سارا کچھ اس میں کلیئر ہو گیا ایک قصے میں. ایک ہے اللہ جو مخلوق کی خبر گیری کرنے والا ہے, کوئی اور نہیں ہے. چاہے ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں, وہ ان ذرات کو بھی اٹھا کے کھڑا کر لے گا, اور وہ جانتا کہ کون کہاں ہے. وہ اب سے رہے اور اس میں ہے, اور اس کے سوا ہے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. دیکھو ان کی حفاظت کس نے کی, اور کسی کو شریک نہیں کرتا اپنی خدائی میں. تم پھر کیوں کسی اور کی طرف پلٹتے ہو. اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمیں سمجھنے, سیکھنا, ان پہ عمل کرنا, ان کے ذریعے سبق لینا آسان فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج حفظ کریں گے.